نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے کبیرہ گناہوں سے متعلق، یعنی گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ بہت بڑے ہیں جن پر وعیدیں آئی ہیں، اور دوسرے گناہ چھوٹے کہلاتے ہیں، بڑے گناہ کبیرہ یا کبائر کہلاتے ہیں اور چھوٹے گناہ صغیرہ یا صغائر کہلاتے ہیں. تو یہاں جو مضمون چل رہا ہے یہ گناہ کبیرہ سے متعلق ہے، اس میں سے بعض چیزوں کے متعلق آپ سن چکے ہیں. فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، انہیں ناحق کرنا، ماں باپ کو ایزا دینا، عورت سے زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا، کسی عورت کو جھوٹ تہمت کی، زنا کی تہمت لگانا، دو چند کافروں کی جنگ سے بھاگنا، شراب پینا اور ظلم کرنا. گزشتہ دو دن ظلم سے متعلق کچھ مضمون سماعت فرما چکے ہیں، اور کچھ واقعات بھی اسی ذیل میں سبق آموز سن چکے ہیں. ظلم کرنا یہ بہت ہی برا ہے اور گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے ظالموں کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے اور مظلومین کی امداد کا وعدہ فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اس کو کھانے پینے کو دیا اور نہ اس کو کھولا کہ وہ کہیں اور کھا پی کر آ جاتی، اور اسی طرح سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی. اس بلی پر ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا کہ اس بلی کو ایک طرح سے تڑپا تڑپا کر مارا. اسی طرح سے قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے شرک کو بھی ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم. اس لیے ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے اور ہم کبھی بھی ایسے کام نہ کریں کہ ظالم شمار ہوں. میں دو دن میں بہت سے واقعات سنا چکا ہوں، ظالم ظالم ہی ہے، اللہ رب العالمین زبردست پکڑنے والے. اس لیے کبھی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں گا کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ رب العالمین بڑے زبردست. آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں. دو دوست تھے، کسی لڑکی کے متعلق ان کا خیال ہوا حاصل کرنے کا، تو ایک دوست نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہونے لگا، دوسرے کو اس نے اپنے راہ میں کانٹا سمجھا اور اس کے لیے اس نے چاہا کہ راستے سے اس کو ہٹا دوں. ایک دن دھوکے سے اپنے اس دوست کو اس نے گھر بلایا اور جو حاصل کرنے کے قریب تھا اس کے دل میں ناپاک ارادہ پیدا ہو چکا تھا کہ اس کو میں ختم بھی کر دوں اور گھر میں دفن بھی کر دوں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے اور اس طرح سے میری راہ جو ہے وہ صاف ہو جائے. دوست کو اس نے بہانے سے بلایا، چونکہ بہت ہی زیادہ یارانہ اور دوستانہ تھا اور آپس میں ہمراز تھے. تو اس نے کہا کہ دیکھو فلاں لڑکی کے متعلق تمہارا بھی ارادہ ہے اور میرا بھی، اور تم مجھے رکاوٹ معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں نے آج تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ختم کر دوں. اس نے بتیرے ہاتھ جوڑے اور معافی چاہی اور کہا کہ میں تمہارے راستے میں بالکل بھی نہ آؤں گا، تم مجھے کچھ نہ کہو، تم جانو اور تمہارا کام جانو. لیکن بار کہ شیطان اس پر غالب ہو چکا تھا کہ اگر کچھ مسئلہ ہوا اور اس کے ذریعے سے بات کھل گئی تو میں بہت رسوا ہوں گا. اس کو اس نے مارنے کے لیے جو تیاری کی، اس وقت بارش ہو رہی تھی. ایک بزرگ ہستی کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ. اللہ رب العالمین تو علیم و خبیر ہیں اور بصیر ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. چنانچہ اس نے جو ان کو مارنے کا ارادہ کیا اور چورا وغیرہ چلانا چاہا تو اس وقت پتھیری اس نے خوشامد کی، لیکن وہ بالکل تیار ہو گیا مارنے کے لیے. اس وقت جو بارش ہو رہی تھی اور قطرے پانی کے گر کر دائرے بن رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اے بارش کے قطروں اور اے دائروں، تم گواہی دینا کہ اس نے مجھے بے قصور مارا ہے. بار کہ وہ مار کھانے والا اور مرنے والا کمزور تھا، مارنے والا طاقتور تھا، اور اس طرح اس کو بیچارے کو مار کے اور اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دیا. اس کے گھر والے بیچارے ڈھونڈتے رہے، بہت ہی پریشان حیران، بچہ ہمارا کہاں گیا. اور اس کے بعد یہ مطمئن ہو گیا اور اس نے جو کچھ بھی کیا مستقبل میں اس کے لیے وہ دائرے اور قطرے ایک زبردست یوں سمجھ لیجیے عذاب بن گئے. آئندہ جب بھی بارش ہو اس کا رنگ پیلا پڑ جائے اور اس پر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ اس کو دورے سے پڑنے کو ہوں، گھر والے پریشان ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قصہ کیا ہوگا. اس سے پوچھیں کہ بھئی کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے تمہیں جو تمہارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے. وہ اس کا کہنا ایسا اس کے کچوکے لگاتا تھا کہ اس کی روح کے اوپر وہ زبردست گرانی ہوتی اور اس کی وجہ سے اس کا جینا دوبھر ہوتا. اس طرح سے نہیں بتایا، مدت گزر گئی، رنگ پیلا پڑتے پڑتے بیمار رہنے لگا. ادھر مقتول کے رشتہ داروں کو شبہ اسی کی طرف تھا کہ اس سے بہت ہی زیادہ یارانہ تھا اور ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا. بات چیت پوچھے تو وہ انکار کر دے ہمت کر کے. اور اس طرح سے جو محکمہ جاتی کوششیں تھیں اس کے اندر بھی کامیابی نہ ہوئی. بالآخر اس کے گھر والوں نے اس لڑکے کے پیچھے اپنے جان پہچان والے لڑکے لگائے اور کہا کہ تم ان سے دوستانہ بہت زیادہ کرو اور اس طرح سے راز کے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ آخر کیا سبب اور وجہ ہے کہ اس کا رنگ پیلا کیوں پڑتا ہے جب بارش ہوتی ہے. بار کیپ ایک لڑکا بہت ہی جگری یار بن گیا اور اس طرح سے ہمراز بن گیا اور بہت بیٹھنا اٹھنا ہر وقت کھانا پینا ہم نوالا ہم پیالہ ہو گیا. اور اس کے بعد جب بھی یہ ہو تو وہ کہے کہ بھئی آخر کیا بات ہے، بارش ہوتی ہے، قطرے گرتے ہیں، پانی میں دائرے بنتے ہیں، تم بڑے غور سے اس کو دیکھتے ہو اور دیکھتے دیکھتے تمہاری کیفیت بدلتی ہے. وہ ٹالتا رہا ٹالتا رہا. اس طرح سے کچھ عرصے کے بعد جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو میرا گہرا دوست ہے، میرا ہمراز ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک اور راز جو ہے وہ کار فرما. نے کہا میں تو تیرا بہت گہرا دوست ہوں، بتا ہی دے مجھے، میں شاید تیری مدد کر سکوں. اس طرح سے 10-12 سال گزر چکے تھے. اس نے کہا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ فلاں میرا دوست تھا جس کے گھر والوں کو بھی آج تک پتا نہ چل سکا، میں اس کا قاتل ہوں. اور جب وہ قتل ہو رہا تھا، بے بس تھا میرے چھرے کے نیچے، اس نے قطروں کو اور دائروں کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ تم میری گواہی دینا کہ اس نے مجھے بے قصور کو قتل کیا. تو یہ جب بھی قطرے گرتے ہیں بارش کے اور دائرے بنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب قطرہ گرتا ہے تو دائرے بنتے ہیں، یہ مجھے دکھتے ہی میرے ایسے کچوکے لگتے ہیں کہ میرے اندر ہلچل مچ جاتی ہے اور میری روح جو ہے معلوم ہوتا ہے نکلنے والی ہے. جب اس نے اقرار کر لیا تو فوراً اس کی مخبری کر دی گئی اور اس کے بعد اس کو سزا ہوئی. تو اس لیے ظلم جو ہے بڑی خطرناک اور زبردست چیز ہے کہ آدمی ظالم چاہے اپنے کو جتنی بھی تسلی دے، لیکن اس کا ضمیر اس کو ضرور کچوکے لگا. راتوں کو چین سے سو نہ سکے گا. اللہ تعالی کی طرف سے جو اس پر مار پڑتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایک واقعہ اور سنیے. میرے ایک دوست ہیں، ہر سال وہ اللہ کے فضل سے حج کو جاتے ہیں. ایک مرتبہ وہ گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، ان کی کسی صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. گو کہ یہ واقعہ میں نے اور بھی دوسرے بعض حضرات سے سنا، ابتدا اس کی کہاں ہوئی اور کہاں یہ واقعہ ہوا واللہ اعلم، لیکن باہر کیف یہ واقعہ خاصا مشہور ہے. ایک شخص آم کھا رہے تھے، کچھ رس ٹپک رہا تھا، زیادہ کھا رہے تھے، اسی میں چیونٹیاں آ گئیں. رس پر بھی چیونٹیاں لگیں تو اس کے پاؤں کے بھی لگ گئیں. چیونٹیوں نے جو کاٹا تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اس طرح سے بہت سی چیونٹیوں کو مسل دیا، اور جب مسلا تو وہ چیونٹیاں تڑپنے لگیں، اور مرتے مرتے انہوں نے کہا یا اللہ، ہم بھی تو آپ کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں بغیر وجہ کے بغیر قصور کے مارا ہے، یا اللہ آپ انصاف فرمائیے. مخلوق تو اللہ کی چیونٹی بھی ہے اور ہاتھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر مخلوق کو براہ راست تعلق ہے. چنانچہ اس نے غصے میں کئی چیونٹیوں کو مار دیا. اس کے بعد بات جو تھی وہ آئی گئی ہو گئی، کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد اس محلے میں کوئی قتل ہو گیا. قتل ہوا، اس پر بہت سے حضرات شعبے میں پکڑے گئے. یہ شخص بھی پکڑا گیا جس کو کہ قتل کے متعلق معلوم تک بھی نہیں، جیل میں بند ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں نے دیکھا بھی نہیں قتل کیسے ہوا، کیا ہوا، میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں. اور جو قاتل تھا اصل وہ بھی پکڑا گیا شبے میں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے جیل میں اور کہتا ہے یا اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھ سے جرم سرزد ہو گیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اقرار مجرم ہوں، مجھ پر آپ رحم فرمائیے اور ترس کھائیے اور مجھے بری کرا دیں. آپ بہت ہی رحم کھانے والے، ترس کھانے والے، آپ ارحم الراحمین ہیں. دونوں اپنے اپنے مقام پر روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پیشی پر جاتے ہیں. خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جو شخص جس نے قتل دیکھا تک نہیں، انصاف مانگ رہا ہے، فیصلہ ہوا اس کے خلاف، یعنی اس کے حق میں سزائے موت ہو، اس کو پھانسی دی جائے. اس کو بڑا اشکال پیش آیا اور اعتراض پیدا ہوا طبیعت میں، میں نماز پڑھ پڑھ کے رو رو کے مانگ رہا ہوں کہ انصاف کیجئے، اور ان کا انصاف یہ ہے کہ میں نے تو قتل ہوتے بھی نہیں دیکھا اور میرے لیے فیصلہ ایسا ہوا. دوسرا جو تھا مجرم، حقیقت میں اقراری مجرم بنا اور رو رو کر معافی مانگتا رہا، اقرار جرم کرتا رہا، وہ بری ہو گیا. رات کو خواب میں ایک بزرگ ہستی نظر آئے، فرمایا کہ تو نے اللہ سے انصاف ہی مانگا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ انصاف کیا، اور جو قاتل تھا اس نے اللہ سے رحم کی بھیک مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحم کا مانگا، اور تو نے بھی کسی کو قتل کیا ہے، انہوں نے بھی مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی ہی درخواست کی تھی. بھول گیا تو، آم کھا رہا تھا، کچھ رس ٹپک گیا تھا، چیونٹیاں اس پر جمع ہو گئی تھیں، کچھ چیونٹیوں نے تیرے پاؤں میں کاٹ لیا تھا تو تو نے جھلا کر اور غصے میں آ کر ان کو مسل دیا. تو مرتے مرتے انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ ہم بے قصور ہیں، مظلوم ہیں، اور اس نے ہمیں مسل دیا، مار دیا، ہم تڑپ رہی ہیں، آپ انصاف کیجئے، ہم بھی تو آپ کی مخلوق. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک چیونٹی بھی جو ہے اللہ کی چونکہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ وہ انصاف فرمائے، جیسا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا ہے. چنانچہ حق سبحانہ وتعالی نے ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے کہ تو نے بھی انصاف کا ہی کہا کہ یا اللہ انصاف کیجئے، تو اس لیے انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے، چاہے چیونٹی ہو، چاہے آدمی ہو، چاہے کوئی اور جانتا ہو. تو اس لیے یاد رکھیے، یہ واقعات بڑے سبق آموز ہیں، کبھی بھی اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور خاص طور سے بعض اوقات انسان چونکہ زیادہ مورد بنتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ویسے تو ہر مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ضروری ہے، انسان جانوروں کو پالتا ہے، بعض وقت غصے ہو جاتا ہے اور اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے جب تک اس کی طبیعت ٹھنڈی نہ ہو جائے چھوڑتا نہیں، بڑا ظلم. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں گئے اور ان کے گھر میں پہنچے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا خیال کیجیے، اس میں میرا ایک بتکا ہوا اونٹ پھر رہا ہے جو بڑا خطرناک کھانے کو دوڑ رہا ہے، آپ ادھر نہ جائیے گا وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے اس کی طرف رخ کیا اور آہستہ آہستہ آپ اس کے قریب گئے تو اس نے گردن جھکا لی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو ناراض کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا مالک جو ہے یہ مجھے کھانے کو پورا نہیں دیتا ہے، کام مجھ سے بہت لیتا ہے اور مجھ پر ظلم کرتا ہے، کھانے کو پورا نہیں دیتا پیٹ پر. وہ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ میری طرف تو یہ کھانے کو لپکتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں اور گردن جھکائے کھڑا ہے اور دور سے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ نے اس کو تھپکا اور پھر آ کر مالک سے فرمایا کہ بھئی تمہاری شکایت کر رہا ہے ظلم کی، تم کام بہت لیتے ہو اور کھانے کو اس کو کم دیتے ہو، اس لیے وہ تمہارے سے ناراض ہے، اس لیے اس کے کھانے کا خیال کیا کرو اور غذا اس کو پوری دیا کرو، پیٹ بھر کے کھانے میں دیا. آپ اندازہ فرمائیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی پیاری پیاری تعلیمات دی. اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو ظلم زیادتی سے منع کیا. آپ کے معجزات میں سے ہے ایک واقعہ اس وقت یاد آیا اسی ظلم اور زیادتی کے بیان کی اس سے نسبت سے. ایک شخص تھے غیر مسلم، غالباً یہودی تھے، انہوں نے کوششیں بسیار کے بعد ایک ہرنی پکڑی اور اس کو باندھ لیا اپنے پاس اور سو گئے. اس طرف سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس ہرنی نے آپ سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں میرے بچے پڑے ہیں اور اس نے مجھے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، میں یہاں تڑپ رہی ہوں، میرے بچے وہاں بھوکے تڑپ رہے ہیں، آپ مجھ پر ترس کھا کر مجھے کھول دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تو وعدہ کر مجھ سے کہ واپس آئے گی، اس لیے کہ میری ملکیت میں تو نہیں تھی، اگر تو یہ وعدہ کرے کہ واپس آئے گی تو میں اس پر کھول دیتا ہوں کہ تو آ جائے گی پھر تجھے باندھ دوں. چنانچہ اس نے وعدہ کیا میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور وہ کلاچے بھرتی ہوئی چل گئی. جیسے ہی وہ کچھ دور چلی تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا، کہا کہ ارے آپ نے یہ کیا کیا، غضب کر دیا، اتنی مشکل سے تو میں نے یہ پکڑی تھی اور آپ نے اس کو کھول دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ دودھ پلا کر واپس آئے. اس نے کہا آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا کہیں عقل میں آنے والی بات ہے کہ جانور اور وہ باتیں کرے اور پھر وہ وعدہ کرے اور آ جائے، جانور تو چھٹنے کی کوشش کرتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے بڑا غضب کیا اور اس طرح سے وہ ناراض ہونے لگا. ویسے بھی چونکہ دل میں مخالفت تھی، موقع ہاتھ آ گیا تو وہ کافی زیادہ ناگواری کا اظہار کرنے لگا. آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے اور نبی کے ہاتھ پر جو وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، آئے گی انشاءاللہ، بیٹھا ہوں میں یہی. اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ تو وہ آئے گی واپس اور نہ اس نے کوئی بات چیت کی ہے، جانور بھی بلا کے انسان سے بات کر سکتا ہے؟ میں تو جب جانوں گا کہ وہ آئے بھی اور آپ کی رسالت کی گواہی دے، جب میں جانوں گا کہ واقعی میں آپ سچے ہیں. آپ بیٹھ گئے وہاں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہرنی چلی آ رہی ہے، بچے بھوکے تڑپ رہے تھے، ان کو دودھ پلا دیا اور اس کے بعد پھر آ گئے. آپ کے پاس جب آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے وعدہ پورا کر دیا. اور ہرنی سے فرمایا کہ بتا تو میں کون ہوں. اس نے گواہی دی, اس یہودی نے بھی سنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بس یہ سنتے ہی کہ اپنے کانوں سے سن لیا, آنکھوں سے آنا دیکھ لیا, فوراً مشرف اسلام ہو گئے. کہا آپ سچے نبی, آپ کا غلام ہوتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا, کہنے لگے کہ جاؤ آزاد ہو, بس تم آزاد ہو, اپنے بچوں کے پاس جاؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ دونوں ہیں, اور وہ ہرنی خوش خوش جو ہے کلمہ پڑھتی جا رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی جا رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے. تو اس طرح سے بعض وقت بڑے ظلم ہو جاتے ہیں, بچوں سے بچھڑ جاتا ہے جانور, پھر بلاتا رہ جاتا ہے, چھری کے نیچے آ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی گھونسلے سے بچے نکال کر لے آئے, پیچھے پیچھے اس کی ماں چیچی کرتی ہوئی اور باپ چیچی کرتا ہوا آ گئے. فرمایا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ بچے دے کے گھونسلے میں بڑے اچھے لگے, اتار لائے نکال لائے. فرمایا بڑا ظلم برا, انہیں جاؤ واپس رکھ کر آؤ. وہاں انہیں واپس رکھوایا تو جب اس کے ماں باپ کو, بچوں کے ماں باپ کو چین آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا ایک بکری ذبح کر لو, ضرورت تھی اس وقت ذبح کرنے کی. تو آپ ایسی بکری کو لائے جس کا بچہ بہت چھوٹا تھا, فرمایا اس کو ذبح نہ کرو, اس کا بچہ تڑپے گا. ایسی بکری کو ذبح کرو جس کا چھوٹا بچہ نہ ہو. تو آپ اندازہ فرمائیے کیسی پیاری اور کیسی پاکیزہ تعلیم, کہ دوسروں کی راحت کا پورا خیال, جانوروں تک کی راحت کا خیال. اور ایک ہم ہیں کہ آج دنیا کے اندر ساری چیزیں مہنگی ہو گئی, اور سب سے سستا جو ہو گیا تو حضرت انسان اور اس کا خون سستا. انسان سے زیادہ کوئی چیز سستی نہیں اور اس کے خون سے زیادہ کوئی چیز سستی نہیں. حالانکہ اس کی قدر و قیمت کتنی زبردست ہے, اللہ رب کریم نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا ہے, جس کسی نے کسی کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا, لیکن وہ جب قائل ہی نہیں, سمجھتا ہی نہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, ہم جو مادی گرہ نے, تو وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سبھی کچھ کر گزرتا ہے, لیکن کب تک؟ اس لیے یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ مالک و خالق ہیں, ہم تو مخلوق ہیں, اور ان کے روبرو پیش ہونا ہے, یقیناً پیش ہوں گے, بچ کے جا نہیں سکتے کہیں بھی. دنیا کی عدالت سے انسان بھاگ جاتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ جاتا ہے, انقلاب آ جاتے ہیں تو فیصلے کل عدم ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں بھاگ کے کہاں جائے گا, اللہ کی عدالت میں ضرور پہ ضرور پیش ہوگا. وہ آدمی جو دنیا میں اپنا حق نہ لے سکے اور داد فریاد سے معذور رہ جائے, اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہ فیصلہ مقدمہ دائر کر دے, اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ جو فرماتے ہیں. اور اس طرح سے ظالم کو اور جابر کو, قصور کرنے والے کو جو پکڑنے پر آتے ہیں, تو ان بخش ربک لشدید کا مصداق بنا دے, اس کی پکڑ سے بچ کے جا نہیں سکتا کہیں. اس لیے اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور جو شخص بھی اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو یاد رکھتا ہے, وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. ہمارے سامنے کبھی بھی اسکوٹر چلاتے ہوئے کوئی جانور آ جائے, ایک دم سے روح جو ہے وہ کانپ جاتی ہے, بدن میں تھر تھری آ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے. اور کتنے ہی ایسے آدمی ہیں کہ جو دیکھنے میں آدمی ہیں, لیکن نہ جانے کہ ان کے ہاتھ سے کتنے آدمی مر چکے ہیں اور وہ بھی کب تک جیے گے. ایک وقت مقرر ہے اس سے زیادہ جی نہیں سکتے. دنیا میں بڑے بڑے جابر و ظالم آئے, بڑے بڑے فرعون اور نمرود آئے, قارون اور شداد آئے. آپ کو معلوم ہے کہ علاقو اور چنگیز خان وغیرہ یہ تاتاری کتنے آدمی مارے ہیں اور آج کہاں ہیں. اس طرح سے اللہ کے روبرو جانا ہے, وہاں جواب دینے ہوں گے. جو آدمی جواب کا جو ہے قائل ہوگا اور ڈرتا ہوگا, اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. جو شخص اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وہ برا کام کرے گا ہی نہیں. اس کو تو ڈر لگے گا کہ میں جب کر لوں گا تو پکڑ ہوگی اور میں جواب دے نہ سکوں گا, اس لیے ایسے کام سے بچتا ہے. اور وہ بچتا ہے اور فائدے میں رہتا ہے. اور جو شخص اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا, اس کو کوئی فکر نہیں, کوئی غم نہیں. کب تک وہ بے غم رہے گا؟ اس کو ایسا غم لگے گا کہ اس غم سے چھٹکارا مل نہ سکے. تو گناہ کبیرہ کے جو بیان چل رہے ہیں, من جملہ اس کے یہ ظلم کا بھی بیان ہے, اور ظلم جو ہے گناہ کبیرہ ہے, اور مختلف عنوان اس کے میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں. جانوروں کے بارے میں بھی اور انسانوں کے بارے میں بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے محتاط رکھیے. اللہ تعالی سے خیر کی دعا مانگتے رہا کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کسی کو پیٹ پیچھے بدی سے یاد کرنا, بھلائی سے یاد کرنا تو برا نہیں اور گناہ نہیں کہ آدمی کسی کی خوبی کا ذکر کرے, لیکن کسی میں کوئی عیب نکالے اور اس کو برائی سے یاد کرے, یعنی اس کی ذلت کا سامان کرے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کو غیبت کہتے ہیں. غیبت جو ہے یہ بہت برا اور بہت ہی بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ. آدمی کو اس طرح یاد کرنا کہ وہ بات اس آدمی کو خود کو معلوم ہو جائے تو ناگوار ہو, اور اس کی عدم موجودگی میں یہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو اس بات کی بے فکری ہو جاتی ہے کہ وہ ہے نہیں, ورنہ سامنے کہتے ہوئے ڈرتا ہے, اس لیے پیٹ پیچھے آرام سے گڑبڑ کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, آپس میں ایک دوسرا تمہارا جو ہے وہ غیبت نہ کرے ایک دوسرے کی. اور آگے فرمایا ہے, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس کو ناپسند کرتا ہے. غیبت بھی ایسی ہی ہے کہ آدمی گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. اس سے قبل بھی بارہا یہ مضمون آ چکا ہے اور آتا رہتا ہے. اپنی زبان پر تالا ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم میں مانوی لحاظ سے جو بیماریاں ہیں, من جملہ ان کی یہ بیماری ایسی زبردست اور خطرناک ہے اور ایسی مہلک ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر یوں سمجھ لیجئے ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور دیمک کی طرح پھیلی ہوئی ہے. بھلائی کے ساتھ آدمی کو مشکل سے یاد کرے گا کوئی, برائی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے بے قرار. طبیعت جو ہے وہ پریشان رہتی ہے آدمی کی جب تک کہ وہ حرام نہ کھا لے, یہ اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا. دو آدمی بھی جمع ہوں گے تو برائی کریں گے, دو عورتیں بھی جمع ہوں گی تو برائی کریں گے, کسی بھی عنوان سے کسی نہ کسی کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا. اس لیے اس زبان کے اوپر پوری طرح سے پابندی کرنا اور تالا ڈالنا, اس کو لگام لگانا بہت ضروری ہے. اور جب بھی نفس اس طرف مائل ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اب یہ شیطان جو ہے شیطنت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اور غیبت سے اور برائی سے بچا لیجئے. اچھائی سے یاد کرنے والے کم اور برائی سے یاد کرنے والے زیادہ، اور اسی طرح سے بلائی اور خیر جو ہے اس کو زبان پر لاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور برائی کو لاتے ہوئے ذرا بھی شرماتے ہیں. یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، یہ در حقیقت بہت بڑا حق ہے جس کی ادائیگی قیامت میں اس بندے کو کرنی ہوگی جس بندے نے حق تلفی کی ہے اور اس طرح سے ظلم و زیادتی کی ہے کسی کی غیبت کر کے اور چغ لکھا کے. اس آدمی کو جس نے غیبت کی ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں کتنے آرام سے دوسری طرف منتقل ہو رہی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے کسی نے برائی کی، بلکہ آپ کی برائی کی، آپ نے کچھ کھجوریں اس کے پاس ہدیے کے طور پر بھجوائیں اور فرمایا کہ بھائی جزاک اللہ کہ تم نے اپنی قیمتی نیکیاں مجھے دے دی، اتنی محنت سے نیکیاں کی، اٹھا کر میری برائی کر کے اور مجھے پہنچا دی. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے کہ آپ کی کسی نے برائی کی، آپ کو علم ہوا، آپ نے ایک طباخ بھر کے بھیج دیا، کھجوروں کا طباخ بھیج کر فرمایا کہ اس سے جزاک اللہ کہنا کہ تم نے اپنا بہت ہی قیمتی سرمایہ میرے پاس بھیج دیا، منتقل کر دیا، لو یہ حقیر سا ہدیہ میری طرف سے قبول کر. نیکی جو ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے اور وہ بھی پھر مقبول ہو، معلوم نہیں نیکی کرنے والا کر تو رہا ہے، مقبول بھی ہے کہ مسترد اور مردود ہے، اور پھر وہ اٹھا کر اس طرح سے دوسرے کو دے دے آسانی سے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اور اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی یہ چیز جو ہے یوں سمجھ لیں کہ تباہی کے لحاظ سے لذیذ ترین جو ہے زہر ہے، ایسا زہر جس کا زہر ہونا معلوم نہیں ہوتا اور ہماری معاشرت میں گھسا ہوا ہے اور لذیذ ترین ہے کہ اس کو آدمی بہت آرام سے استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، مرتکب ہوتا ہے اور اس کے نقصانات سے پوری طرح متاثر ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں. جیسے سلو پائزن ہے، کھانے کی چیز میں کھا رہا ہے، سلو پائزن بڑے مزے لے رہا ہے، کیا بہترین چیز ہے، لطف آ رہا ہے کھا کے، دل باغ باغ ہو رہا ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ سلو پائزن اندر جا کے کیا اثر کر رہا ہے اور آئندہ جا کے کینسر کر دے گا، کوئی اور بیماری لگا دے گا، اور اس وقت اس کو سارے مزے جو ہیں وہ بہت برے معلوم ہوں گے کہ کاش یہ نہ کھاتا تو آج یہ نہ بتلا. تو یہ غیبت جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین وہ سب لکھوا رہے ہیں، نام اعمال میں سب کچھ لکھا جاتا ہے. آج دنیا میں جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو پتا بھی نہیں، لیکن قیامت میں اللہ رب العالمین آٹومیٹک طریقے سے اس کو بتا دیں گے کہ تیرا حق فلاں کی طرف بنتا ہے، وہ لینے آ جائے گا. اور وہاں تو حساب ایسا ہے کہ مقبول مقبول اعمال دیے جائیں گے، جو پہلے مسترد ہو گئے ان کا تو کہنے کیا، وہ تو غیرتی کی ٹوکری ہے، اور ایسی صورت میں صحیح دست ہو جائے گا دیتے دیتے، کیونکہ آدمی رکتا کہاں ہے، بڑی مشکل سے رکتا ہے، اور یہ رکنا بھی دیکھا جائے تو بہت کم ہے. ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا ہے، مجدد الملت حکیم حکمت حضرت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا، لوگ نہیں رکتے، رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جو نہایت خطرناک ہے لیکن بیماری معلوم نہیں ہوتی. اس لیے اللہ رب کریم نے اس کی شناخت اور اس کی برائی بیان کی ہے اور اس سے رکنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایک خاص انداز اختیار فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، ایک کوڑی پر ایک بچہ مرا ہوا تھا، کنکٹا سڑا ہوا پھولا ہوا. فرمایا کہ اس کو کوئی لینے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک طرح سے آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ ہماری برائیاں اور ہمارے گناہ ان کی حقیقت کیا ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں پوری کوشش جاری رکھیں. ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اگر جس کی برائی کی ہے ان تک خبر نہ پہنچی تو اس وقت اگر آدمی توبہ کر لے, صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, تو امید ہے کہ گناہ معاف ہو جائے گا اور وہ آدمی جو ہے مطالبہ نہ کرے. لیکن اگر اس تک خبر پہنچ چکی ہے کہ میری فلاں شخص نے برائی کی ہے, تو ایسی صورت میں وہ شخص پھر اس سے بدلہ ہی لیا جائے. عام لوگوں کی غیبت جو ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے, اور خصوصاً بزرگوں کی غیبت اور علماء کی غیبت اور استادوں کی غیبت اور بزرگوں کی غیبت اپنے اور مشائخ کی غیبت اور اپنے ماں باپ کی غیبت اور بھی بدترین ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ علماء کی غیبت کرنے والا تو بدترین آدمی, اور ان کا گوشت جو ہے وہ ہضم ہو نہ سکے گا. اس لیے کہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں, شاگرد بھی ہوتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں, بڑا بھی بناتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں, عالم بھی مانتے ہیں ان سے مسائل بھی پوچھتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں. اس طرح سے اپنی خواہش کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں, اور اس طرح علماء کی, فضلاء کی, بزرگوں کی جو غیبت کرتے ہیں بدترین لوگ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے بزرگوں کی, علماء کی, فضلاء کی بے عزتی کی, توہین کی, ان کی غیبت کی, چغلی کھائی, اس شخص کا تو یوں سمجھ لے بیڑا غرق ہے. اس شخص کو تباہ اور برباد ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے کہ غیبت اور چغلی در حقیقت اس کے دل میں جو سوکھ بھرا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اتنی جرات اور جسارت کی کہ اللہ کے ایسے بندوں کو وہ برا سمجھتا ہے. اور جب وہ اللہ کے ایسے بندوں کو جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ان کو برا سمجھتا ہے, تو اللہ رب العالمین کو وہ سب ناگوار ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو برا سمجھے. اگر وہ اس کی برائی کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, اللہ رب العالمین سب ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ولی کو, میرے دوست کو جو ایذا دیتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرمائے اس کے تباہ و برباد ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہے, لیکن چونکہ آدمی سمجھتا نہیں اس لیے برائیاں کرتا ہے. آدمی, بہت سے مضامین ہیں اس کی کھوپڑی میں نہیں آتے, چھوٹی سی کھوپڑی ہے, چھوٹی سی سمجھ ہے, یہی سوچ لے کہ شاید میں نہ سمجھاؤں. جو یہ کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی سمجھ مجھ سے زیادہ, ان کا علم مجھ سے زیادہ, ان کا تقویٰ مجھ سے زیادہ, یہ حقیقت کو زیادہ سمجھتے ہیں, اس لیے میں نہ سمجھ سکا ہوں گا. لیکن نہیں, اپنے آپ کو چونکہ بڑا سمجھتا ہے, اس بڑائی کی بیماری کی وجہ سے وہ بزرگوں کی خوب اچھی طرح سے غیبت کر لیتا ہے اور اپنا بڑا نقصان کرتا ہے. ایسے آدمیوں کو نفع ہوتا ہی نہیں ہے, محروم ہی محروم رہ جاتے ہیں. ہمارے اکابرین میں بہت مشہور بزرگ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ, آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا, بیٹھتا تھا, بہت مضمون دماغ سے اور بڑی توجہ سے سنتا تھا, اور تھوڑے دن کے بعد وہ رونا بھی خوب شروع کیا اس نے, اور خوب روتا تھا اور گڑ گڑاتا تھا, بڑا زبردست مداح نظر آتا تھا. مولانا سے فرمایا کہ میں آپ کا بڑا عاشق ہوں, آپ مجھے بیعت کر لیجیے. حضرت مولانا قطب الاقطاب تھے, بہت بڑے مرتبے کے بزرگ تھے. آپ کو ان کی بزرگی کی ایک بات اب کرتا ہوں, جو ان کو بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, جو مقام تھے وہ تو تھے ہی تھے, ان میں من جملہ ایک اعزاز انہیں یہ ملا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ شریف جب وہاں آیا ہے گنگوہ میں, تو حضرت مولانا کو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ جبہ جو مشہور ہے آیا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا نہیں, دل میں خیال پیدا ہوا. رات کو خواب میں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ یہ جبہ یہ ابا جی کا ہی ہے, سمجھا؟ اور اس جبے میں میرے ہاتھ کا فلاں جگہ پیوند لگا ہوا ہے, آپ کھول کر دیکھ لیجیے. صبح آپ تشریف لے گئے اور جبے شریف کو آپ نے کھول کر کوسا دیا, دیکھا جہاں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نشان بتایا تھا کہ میرے ہاتھ کا پیوند لگا ہوا ہے, وہاں وہ پیوند تھا. آپ اس سے اندازہ فرمائیے بزرگی کا. اور اس کے بعد جو آپ نے اس جبے کی تہ کی ہے تو اس کے بعد وہ تہ کھلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا. تو ایسی بزرگ ہستی, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قلب عطا فرمایا تھا جو آئینے کے مانند تھا اور بہت مجلہ اور مزکہ تھا. یہ شخص بڑا روتا رہا اور بہت گڑگڑاتا تھا. بیعت کی درخواست کی, آپ نے اس کو ٹال دیا. کچھ وقت گزرا, پھر درخواست کی, فرمایا کہ بھائی تو یہاں سے جا کہیں اور چلا جا. ایک دن وہ سر ہو گیا بہت زیادہ, نہیں نہیں میں تو آپ کے در پر آ پڑا ہوں اور عاشق ہوں اور یہی رہوں گا اور ایسا ہے ویسا. فرمایا نالائق یہاں سے بھاگ جا, تیری مکاری کو میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے تو کمبخت انگریز کا جاسوس ہے, بھاگ جا یہاں سے. تو اس شخص نے اس صحبت میں بیٹھ کر وہاں بھی مکاری کی, کچھ نہ ہوا. اور جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ صرف اوپر اوپر سے تھا. تو اس طرح سے بہت سے آدمی ہوتے ہیں جو اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر. ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے. یہ بات جو ہے ذرا تھوڑی سی اٹکر ہو گئی لیکن باہر قید سن لیں, بڑی سبق آموز. یہ آدمی برائی سے اور غیبت سے گڑبڑ سے باز نہیں آتے, دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے, بزرگوں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں. یہ بزرگ حضرت بابا صاحب کے پاس رہے اور اس کے بعد حضرت بابا صاحب سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں دہلی چلا جاؤں. آپ نے منع فرمایا, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, بڑے قابل تھے. حضرت بابا صاحب نے جب انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بھائی جاؤ تو اور جو کچھ لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا, نہیں مانتے تو چلے جاؤ, لکھے ہوئے کو ہم بھی نہیں ڈال سکتے. وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کام شروع کیا اور عالم یہ ہوا ان کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست شان تھی کہ بہت زبردست دولت کے انبار رہتے. کوئی بھی سوالی آتا تھا اس نے کہا حضرت بہت پریشان ہوں, فرماتے تھے یہ سامنے اینٹ رکھی ہے, اس کے نیچے سے تھیلی نکالنا. اور اشرفیاں بالکل تازی نہیں بنی ہوئی, تھیلی میں بھری ہوئی لے جا. لنگر اتنا جاری رہتا تھا کہ مسلمان بھی اور ہندو بھی سبھی آتے تھے اور کھاتے تھے. بادشاہ وقت ان کو اس چیز سے بڑی کھٹک پیدا ہو گئی. وہاں تک خبریں جانے لگی کہ ان کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے, کہتے ہیں فلاں جگہ سے تاپ میں سے تھیلیاں نکال لاؤ, بستر کے نیچے سے نکال لاؤ, وضو خانے سے نکال لاؤ, کہاں یہ اتنی تھیلیاں انہوں نے اشرفیوں کی چھپا رکھی ہیں. اور اشرفیاں بھی بالکل نئی گھڑی ہوئی ہوتی تھی, نئی بنی ہوئی, انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ٹکسال لگا لیں. یہ تو بڑی زبردست خداری کی بات ہو گئی کہ ہماری سلطنت میں اور ان کی اتنا چل رہی ہے, ہم بھی اتنی زیادہ اشرفیاں نہیں بانٹتے. ایک شخص وہ آیا رو رہا ہے, پوچھا بھائی کیا بات ہے, کہو کیا کہنا ہے, کہو. آجی میری بیوی سخت بیمار ہے. تو پھر کیا ہے؟ ہاں کچھ رقم چاہیے. کتنی چاہیے؟ اتنے ہزار. میں بادشاہ کے یہاں ملازم تھا, وہاں سے نکال دیا گیا ہوں, بے روزگار ہو گیا ہوں. تو کہو پھر کیا کہنا ہے, کیا چاہیے؟ کہا جی اتنے ہزار حشر پہ آ کر مل جائے, بچوں کا ساتھ ہے, خرچے بہت ہیں. اور کہا جی اتنے کا مقروض ہوں. وہ بیان کر دیا گیا, فرماتے گئے کہ اور مگر مچھ کے آنسو بہائے جا, اور جو کچھ کہنا ہے کہو. وہ پھیلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بتا کتنی رقم ہوئی جو تم نے مجھ سے کہی ہے. کہا جی 25,000. فرمایا کمبخت, ساری جو میں نے جوڑی ہے 22,500 ہوئی ہے, اور تو 25,000 کہہ رہا ہے. چل 25 ہی لے جا. اچھا جا پلا جگہ سے ذرا اتنی تھیلیاں اٹھا دے. تھیلیاں اٹھا کے لایا. آپ نے فرمایا کہ کمبخت تو لے کے جا تو رہا ہے, تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں, مجھے پکا پتا ہے تو بادشاہ کا جاسوس ہے, اس کا بھیجا ہوا آدمی, لیکن جا لے جا, ہمارے یہاں نہ نہیں ہے, جا لے جا. اس کے بعد وہ لے گیا اور اس نے کہا حضور والا وہاں تو یہ قصہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا مجھے.